میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا۔ جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا، جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا۔ دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا، دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا، کیونکہ وہ جان چمن خار بیابان نکلا، کیونکہ وہ جان چمن خار بیابان نکلا۔ پہلے رشک چمن تھا، جان چمن تھا، جب حسن جھڑ گیا تو خار بیابان ہو گیا، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے۔ دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا، کیونکہ وہ جان چمن خار بیابان نکلا۔ ساری دنیا کے خرد آئے فدا ہونے کو، ساری دنیا کے خرد آئے فدا ہونے کو، جب کبھی جوش جنوں چاک گریباں نکلا، جب کبھی جوش جنوں چاک گریباں نکلا۔ اللہ والوں کی شان، ساری دنیا کے خرد آئے فدا ہونے کو، ساری دنیا کی خرد آئے فدا ہونے کو، جب کبھی جوش جنوں چاک گریباں نکلا، جب کبھی جوش جنوں چاک گریباں نکلا۔ درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا، شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا۔ درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا، جو تیری باز میں محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا، نعرے شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو، نعرے شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو، نور تقویٰ دل مومن میں درخشاں نکلا، نور تقویٰ دل مومن میں درخشاں نکلا، نعرے شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو، نور تقویٰ دل مومن میں درخشاں نکلا، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، زاہد خشک جو تھا پیر مغاں کے صدقے، زاہد خشک مراد ہے اس شخص سے کہ جو گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا نہیں جانتا، گناہوں سے بچنے کا غم، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا نہیں جانتا،
زاہد خشک جو تھا پیر مغاں کے صدقے، حامل درد ہوا غیر سے نالا نکلا، حامل درد ہوا غیر سے نالا نکلا،
سے غیر اللہ نکل گئے، پیر سے تعلق کر لیا دل سے، غیر اللہ نکل گئے، جب غیر اللہ نکل گیا تو اللہ ہی اللہ، اللہ کا درد محبت حاصل ہو،
زاہد خشک جو تھا پیر مغاں کے صدقے، حامل درد ہوا غیر سے نالا نکلا، جو تیری باز میں محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا، ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا آخری شعر ہے خار سمجھا تھا جسے اہل جہاں نے اختر خار سمجھا تھا جسے اہل جہاں نے اختر دامن فقر میں اس کے ہی گلستان نکلا خار سمجھا تھا جسے اہل جہاں نے اختر دامن فقر میں اس کے ہی گلستان نکلا دامن فقر میں اس کے ہی گلستان نکلا جو تیری باز میں محبت سے گریزاں نکلا جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا
۱۹۷۳ کا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان اس میں چھپا ہے الہامات ربانی کے نام سے جو مجموعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا شائع ہوا ہے اس میں سے کچھ پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ بیان حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ۹ ستمبر ۱۹۷۳ بروز جمعہ مسجد الفلاح ایچ بلاک نارتھ ناظم آباد کراچی میں ہوا الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فاذا هو خصیم مبین ارشاد فرمایا کہ آج کی تقریر کا موضوع دراصل یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین کیسے پیدا ہو میدان محشر کے حساب کتاب پر اور جنت اور دوزخ کے فیصلوں پر اتنا یقین کیسے آ جائے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے کیونکہ شبہ پر مشقت کی تکلیف اٹھانا کوئی گوارا نہیں کرتا شبہ والی خوشخبری پر آدمی اپنی محنت اور اوقات لگانا ضائع سمجھتا ہے ایک آدمی محلے بھر میں بدنام ہے، جھوٹا شخص مشہور ہے، وہ ایک خوشخبری دیتا ہے کہ جو شخص آج رات بھر ناظم آباد کی پہاڑیوں پر جاگے گا صبح کو اس کو بہت سے روپے ملیں گے، تو ہر شخص کہے گا کہ یہ شخص تو جھوٹا ہے، اس کی خوشخبری پر ہمیں یقین نہیں ہے، تو شبہ والی خوشخبری پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ شبہ پر تکلیف اٹھانے اور محنت کرنے سے آدمی سست ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھی عموماً یہی معاملہ آخرت کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ کوئی شک و شبہ والی چیز نہیں، یقینی چیز ہے، لیکن جن لوگوں کو حق تعالیٰ کے فضل خاص اور رحمت خاصہ کے صدقے میں کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے آخرت پر یقین پیدا ہو گیا، تو ان کو اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا اور بڑے سے بڑا گناہ چھوڑنا آسان ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جب ان کی اندرونی پوشیدہ صلاحیتیں ظاہر ہوئیں اور ان کے یقین کا سونا چمکا اور خدا کی عظمت اور بڑائی ان کے دلوں میں اتر گئی، تو اللہ اور رسول پر اپنی جان، مال، آبرو سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح اگر آج ہمارے دل میں بھی اللہ کی بڑائی اتر جائے جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اتر گئی تھی، تو ہمیں بھی اللہ کے لیے اپنے جانیں سستی نظر آئیں۔ لیکن آج ہم زبانوں سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مگر ہمارا عمل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہماری دکانیں اللہ سے بڑی ہیں، ہمارا مال اللہ سے بڑا ہے، بیوی بچے اللہ سے بڑے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا جب اللہ کے حکم سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم ان کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ مثلاً نمبر ایک، دکان پر گاہک کھڑے ہیں اور اذان ہو چکی ہے، جماعت تیار ہے، اب حساب لگاتے ہیں کہ اگر مسجد جاؤں گا تو اس وقت 500 روپے کا نقصان ہو جائے گا، لہذا جماعت چھوڑ دی کہ بعد میں جب گاہکوں سے فارغ ہو جاؤں گا تو تنہا نماز پڑھ لوں گا۔ تو ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے نزدیک مال خدا سے بڑا ہے۔ ایسے ہی بیوی سے باتوں میں مزہ آ رہا ہے، اتنے میں اذان ہو گئی، نفس کہتا ہے کہ بیوی کے جو موتی جیسے چمک رہے دانت چمک رہے ہیں اس کو چھوڑ کر مسجد کیسے جاؤں۔ اس وقت یہ بھی خیال نہیں آتا کہ آج جو دانت موتی کی طرح چمک رہے ہیں ایک دن قبر میں منہ سے باہر پڑے ہوں گے۔ اسی طرح بچے نے ضد کی کہ تصویر والا کھلونا خریدوں گا، خیال آیا کہ اگر تصویر والا کھلونا اس کو دیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، لیکن اگر نہ خریدا تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، لہذا بچے کا دل نہ توڑ سکے، اللہ کا حکم اور اللہ سے محبت کا رشتہ توڑ دیا اور عملاً بتا دیا کہ ہمارا بچہ خدا سے بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی صرف ہماری زبانوں پر ہے، حلق سے نیچے نہیں اتری، دل میں عظمت الہیہ کا رسوخ نہیں ہوا۔ اللہ کی عظمت جب دل میں اتر جائے گی تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ آج کہتے ہیں کہ صاحب حرام مال چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، ایک دوست جو حرام آمدنی میں مبتلا تھے ان سے میں نے کہا کہ بھائی کب تک حرام کھاؤ گے، ایک دن مرنا ہے، اگر 1000 روپے کما رہے ہو تو حلال ملازمت 500 کی کر لو، یہ 500 حرام کے 1000 سے بہتر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر مکھن کی ٹکیا اور انڈے پراٹھے کے بغیر تو میرا لقمہ حلق سے ہی نہیں اترتا، آہ سوکھا لقمہ تو حلق سے نہیں اترتا لیکن دوزخ کے انگارے اتارنا ان کو آسان ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، معیار زندگی بلند ہونا چاہیے، اور مالداروں کی دولت کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، جیسے قارون کی دولت کو دیکھ کر بعض بے وقوفوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ ترجمہ، کہنے لگے جو لوگ طالب تھے دنیا کی زندگی کے کہ اے کاش ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے، کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے، لیکن جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ تم پر ہلاکت ہو۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل الصالحا۔ اور بولے کہ جن کو ملی تھی سمجھ، اے خرابی تمہاری،
اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے ان کے واسطے جو یقین لائے اور کام کیا بھلا۔ بیان القرآن۔ مال و دولت خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے، خوش نصیب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ پھر وہی قارون جو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا، جب ماں اپنے خزانوں کے زمین میں دھسنے لگا، اس وقت تعریف کرنے والوں کی آنکھیں کھلیں اور پناہ مانگنے لگے کہ واقعی اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، مال و دولت کچھ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ان اللہ لم یخلق خلقا ہوا ابغض الیہ من الدنیا وما نظر الیہا منذ خلقہا بغضا لہا، کہ دنیا کو اللہ نے کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ دنیا و ما فیہا اس کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے ذکر اللہ کے، اور سوا ان چیزوں کے جو ذکر سے متعلق ہیں، اور سوائے عالم اور طالب علم کے، یعنی عالم دین اور طالب علم دین۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلق مال و دولت ملعون ہے، ورنہ جس کے دل میں مال کی محبت ہے اس کو میری اس تقریر سے دین ہی سے نفرت ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ مال و دولت وہ ملعون ہے جو اللہ سے غافل کر دے، ورنہ جو غنا اور ثروت تقوی میں حائل نہ ہو وہ برا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز وجل، جو شخص غنا اور دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا اور متقی ہے، اس کے لیے دنیا کچھ مضر نہیں۔ دنیا سانپ ہے، اگر سانپ ہاتھ میں لینا ہے تو منتر بھی سیکھ لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بادشاہت بھی کی، لیکن ان کی بادشاہت ان کو اللہ سے غافل نہ کر سکی، دنیا کے سانپ کا نشہ ان پر نہ چڑھ سکا، کیونکہ ان کے پاس اس کا منتر تھا۔ وہ منتر کیا تھا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے تھے کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس سانپ تو ہے، منتر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور سو رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، 500 کی حلال کی نوکری مل رہی ہے، 1000 کی حرام کی مل رہی ہے تو ہم 500 کی چھوڑ دیں گے، 1000 کی حرام ملازمت کر کے اللہ کے قہر کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں نہ جائے گا جو حرام روزی سے پلا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے منبر کے پاس بھوک سے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، لوگ یہ سمجھ کر کہ ان پر جن چڑھ گیا ہے ان کا گلا پاؤں سے دبا رہے تھے، جبکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود دیکھو صحابہ میں بھی یہ ہے، حالانکہ جنات تو ہیں ہمیشہ، لیکن آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ذرا کوئی بیماری آ گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی جو انہونی بات ہوئی، فوراً جنات کی طرف دھیان چلا جاتا ہے کہ اس پہ جن کا سایہ ہے، جادو ہے، یہ بھی ہے۔ آج کل تو توہمات کی بھرمار ہے، کوئی بھی بچے بیمار، موسم آتا ہی ہے ایسے بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہے، لیکن جہاں ذرا بچہ زیادہ بیمار ہو گیا ہے، کچھ دو چار بار بیمار ہو گیا، فوراً وہم جاتا ہے کہ نظر لگ گئی اس کو، یا اس کو جادو ہو گیا، کسی نے حسد کر دیا اس کے ساتھ۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا پیٹ حرام سے نہیں بھرا، ہمیں تو فاقے بھی نہیں ہو رہے، دونوں وقت روٹی مل رہی ہے، پھر کیوں حرام کی روزی کی طرف جاتے ہو؟ اگر حرام روزی سے بچنے میں بکرے کا گوشت نہیں ملتا تو بڑے کا کھا لو، بڑے کا نہیں ملتا تو مرغی کا گوشت کھا لو، اگر مرغی بھی نہیں ملتی تو چٹنی روٹی سے زندگی کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے دن ہیں، صبح و شام ہو رہے ہیں، گزر جائیں گے، لیکن انڈے اور مکھن کے لیے اللہ کا قہر نہ مول لو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ انبیاء و اولیاء کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل نرم ہوتا ہے، اس لیے ان کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بس اتنی روزی دے دیجئے کہ جس سے زندگی گزر سکے اور کسی کے محتاج نہ ہو، نہ اتنی کہ جس سے موٹے ہو جائیں۔ اگر دنیا کچھ اچھی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتے کہ اے اللہ میری اولاد کو کار اور بنگلے اور مرغ کی بریانیاں شامی کباب عطا فرما۔ لیکن نہیں، ایک جہاد میں ایک صحابی کو اتنا مال غنیمت ملا کہ تھوڑی دیر میں انہوں نے اس کو فروخت کر کے بہت بڑا نفع کما لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اس سے زیادہ منافع بخش بات نہ بتاؤں؟ عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا دو رکعت نفل نماز پڑھنا اس نفع سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تمہارا بہت مال کما لینا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا یہ قیمتی ہے کہ تمہارا سر اس بارگاہ پاک کا در ہو۔ حدیث شریف میں ہے الساجد یسجد علی قدم الرحمن، کہ جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں پر ہوتا ہے۔ نماز میں ہمارا دل ادھر ادھر رہتا ہے، اس کا تصور نہیں ہوتا کہ اس وقت ہمارا سر کہاں رکھا ہوا ہے۔ اگر ذرا سا یہ تصور کر لیں کہ اس وقت ہمارا سر اللہ کے قدموں پر ہے تو سجدے میں مزہ آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حرام آمدنی سے بچو۔ ایک آدمی حرام میں مبتلا ہو اور پھر بجائے ندامت کے اس کو جائز بھی سمجھتا ہو تو یہ بہت بڑی جرت ہے۔ جیسے ایک عورت سے کسی عورت نے پوچھا کہ اے بی، تمہارے شوہر کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگی کہ تنخواہ تو 150 ہے لیکن ماشاءاللہ بالائی آمدنی بہت زیادہ ہے۔ نعوذ باللہ، رشوت پر ماشاءاللہ کہہ رہی ہے۔ شراب پر اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو فقہا فرماتے ہیں کہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز پر بسم اللہ پڑھنا اللہ کے ساتھ استہزاء ہے، مذاق ہے۔ اسی طرح سودی قرضے لے لے کر مکان بناتے ہیں اور پھر اس پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اس سے بہتر تھا کہ گناہ پر نادم ہی رہتے تو امید تھی کہ مغفرت ہو جاتی۔ ندامت میں جذب رحمت کی خاصیت ہے، لیکن حرام پر فضل ربی کہہ کر ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی حرام آمدنی میں مبتلا ہے تو ایک دم سے نہ چھوڑے، کیونکہ ابھی تو گناہ ہی میں مبتلا ہے، اگر متبادل انتظام معاش کے بغیر ہی چھوڑ دیا تو خوف ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی جب معاش کی تنگی سے پریشان ہوگا تو خوف ہے کہ کفر نہ بک دے، شیطان آ جاتا ہے اور کان میں کہتا ہے کہ تم نے تو اللہ کے لیے حرام چھوڑا اور حلال کی فکر کی لیکن تمہیں وہ بھی نہیں مل رہا، تو تم نے کیا، اللہ تعالیٰ سے بدظن کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تک حرام روزی میں مبتلا ہے دو رکعت پڑھ کر سجدے میں سر رکھ دے اور گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، اور صرف گڑ گڑانے ہی سے کام نہیں بنے گا بلکہ تلاش بھی کرتا رہے، ملازمت کی جگہوں پر کوشش کرتا رہے۔ اگر حرام آمدنی مثلاً 1000 کی ہے اور حلال کی صرف 500 کی مل رہی ہے تو فوراً چھوڑ دو۔ اب سوال یہ ہے کہ آمدنی کم ہو جائے گی تو بچوں کے پیوند لگ جائیں گے، تو سنو، اگر تمہاری اولاد کے کپڑوں پر پیوند لگ جائیں گے تو تمہاری اولاد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر ان کے پیوند لگ سکتے ہیں تو تمہارے بچوں کے پیوند لگ گئے تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے، دل کو دنیا سے اچاٹ رکھنا اور مالداروں کے پاس کم اٹھنا بیٹھنا۔ تجربہ ہے جو لوگ مالداروں کے پاس بیٹھتے ہیں ہمیشہ ناشکری میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا بنگلہ 500 گز کا ہے، میرے پاس صرف 80 گز کا ہے، تو دل میں شیطان شکایت ڈال دیتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ پیوند نہ لگا لینا۔ آپ کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ جان اس نصیحت پر اتنا عمل فرماتی تھیں کہ جب تک اپنے کپڑوں کو بوسیدہ کر کے ان پر پیوند نہ لگا لیتی تھیں تب تک نیا کپڑا نہیں بنواتی تھیں۔ جبکہ سخاوت کا یہ حال تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک دن میں 70,000 درہم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے اور خود اس دن بھی اپنے کپڑوں میں پیوند لگا رہی تھیں۔ اب بتاؤ کس کا درجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بلند ہے کہ جو پیوند لگانے میں بے عزتی محسوس کرتا ہے، اگر آج ہم طے کر لیں کہ چاہے دم نکل جائے، چاہے فاقے ہو جائے، چاہے کپڑوں پر پیوند لگیں، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آج ہمیں معمولی معمولی حکموں پر عمل کرنے میں مشکلیں نظر آتی ہیں، اپنی جانوں کو ہم ذرا بھی اللہ کی راہ میں تکلیف دینا نہیں چاہتے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم تھے کہ کلیجے میں تیر لگ رہا ہے مگر ہائے نہیں کہتے، کہہ رہے ہیں کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں احد کے دامن میں 70 شہیدوں کا لہو گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ ان پر جان دینا آسان ہے، اور جان ان کے سامنے بے قیمت ہے، وہ خون کے قطرے بڑے قیمتی ہیں جو خدا کی راہ میں گریں، ایسے ہی وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں جو اللہ کے لیے گریں، وہ پسینے کے قطرے بڑے قیمتی ہیں جو خدا کی راہ میں گریں۔ اللہ کی قیمت سمجھ لو، اگر اللہ کو پانا ہے تو قربانیاں اور کچھ ایثار کرنا پڑے گا، کیا دنیا جیسی حقیر شے بے مشقت مل جاتی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے بھی پسینہ گرانا پڑتا ہے تب دنیا ملتی ہے۔ دودھ والوں کو دیکھو کہ رات کو 12 بجے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں تہجد پڑھنا مشکل ہے اور ان کو 12 بجے دودھ کے لیے اٹھنا کیوں آسان ہو گیا؟ اس لیے کہ پیسوں پر یقین ہے اور آخرت پر یقین نہیں۔ اگر یقین پیدا ہو جائے تو آخرت کے اعمال، تہجد، نماز، روزہ، گناہوں سے بچنا، نفس سے جہاد کرنا سب آسان ہو جائے۔ اگر اللہ کو ناراض کیا اور دولت کے پاؤں ہی چاٹتے رہے اور حرام آمدنی کو اس لیے نہ چھوڑ سکے کہ دولت سے فراق برداشت نہیں ہوتا، تو یاد رکھو کہ یہ دولت 2 لات مار کر ایک دن قبر میں گرا دیتی ہے۔ وہاں نہ سیٹھ صاحب کا بینک جاتا ہے، نہ کار، نہ بنگلہ۔ اس گاڑے وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لذات کو سرد کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لیکن ہم نے اپنے نبی کی نصیحت کو بھلا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ اگر یہ سوال ہم سے کیا جاتا تو ہم میں سے اکثر یہ جواب دیتے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو 1000 گز کے بنگلے پر رہ رہے ہیں اور مرغ و کباب اور بریانیاں اڑا رہے ہیں اور شراب و کباب اور ٹیڈیوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، یعنی جو دنیا کی لذتوں میں زیادہ مشغول ہیں، وہی عقل مند ہیں، اور ایسے لوگ خود بھی اپنے کو نہایت عاقل اور ذہین سمجھتے ہیں۔ ڈیفینس کلفٹن کا شرابی آدمی بھی خود کو کہتا ہے کہ عقل مند تو میں ہوں، میرا 500 گز کا بنگلہ ہے اور کئی کاریں ہیں اور ٹیڈیوں اور شراب سے مزے اڑا رہا ہوں۔ آپ لوگ آگے آ جائیے، آپ تھوڑا سا یہی رہیے، آگے جگہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ دین کو محتاجوں کی طرح جو رہے گا دین حاصل کرنے کے لیے، اس کا پیالہ بھر دیا جائے گا، اور جو محتاجی نہ سمجھے، اپنے کو غنی سمجھے، اس کو کیا دیا جائے گا؟ اس لیے محتاج بن کے بیٹھنا چاہیے اور جگہ خالی نہ چھوڑے، یہ مجلس کا ادب ہے۔ ڈیفینس کلفٹن کا شرابی آدمی بھی خود کہتا ہے کہ عقل مند تو میں ہوں، میرا 500 گز کا بنگلہ ہے، 2000 گز کا بنگلہ ہے اور کئی کاریں ہیں اور ٹیڈیوں اور شراب سے مزے اڑا رہا ہوں، اور یہ بدھو ملانے لوگ تو مسجدوں کی چٹائیاں توڑ رہے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہیں، خدا بھی ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا، یہ تو نہایت بیوقوف اور بدھو لوگ ہیں۔ لیکن جس دن موت گلا دبائے گی، اس دن معلوم ہوگا کہ بنگلہ زیادہ قیمتی ہے یا اللہ زیادہ قیمتی ہے، ناچ رنگ کی محفلیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کی یاد زیادہ قیمتی ہے۔ وہ ملا نے تو جو سجدے میں ہوتے ہیں، وہ دنیا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے، اللہ تو سنتا ہے، وہ دنیا کب مانگ رہے ہیں؟ وہ تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کار اور بنگلے والے ہیں یا سائنس پڑھ کر چاند پر جانے والے عقل مند ہیں، بلکہ فرمایا اکثرهم ذکر للموت واستعداد للموت، عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، جو زیادہ موت کی تیاری کر رہا ہے، آخرت میں یہاں کے نیک اعمال سے کرنسی جمع کر رہا ہے، میدان محشر میں بھی ایک منادی آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں۔ شاید اس وقت بھی وہ کلا کی بار ایسوسی ایشن اور سائنس دانوں اور پروفیسروں کی جماعت، جن کو دانشوروں کی جماعت کہا جاتا ہے، شاید یہ لوگ اس وقت بھی یہی کہیں کہ ہم نے دنیا میں بھی بازی مار لی اور ملانوں کو یہاں بھی ہرا دیا۔ دیکھو، عقل مندوں کو پکارا جا رہا ہے اور دنیا میں ہم سب سے زیادہ عقل مند تھے، دنیا میں بھی کلبوں میں ننگے ناچتے رہے، یہاں بھی ہم بازی لے گئے، یہاں بھی ہمیں آواز دی جا رہی ہے کہ عقل مند کہاں ہیں۔ یہ ملانے تو معاشرے پر ناسور تھے، ہمارے ناچ گانے عیش کی محفلوں کو موت کی یاد دلا کر تلخ کیا کرتے تھے، ہم تو ان کی دنیا ہی میں دریا برد کرنا چاہتے تھے۔ آہ، لیکن اس وقت ایک جماعت کھڑی ہوگی اور سوال کرے گی، ایو اولی الالباب البابی تریدو، عقل مندوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس وقت منادی دینے والا فرشتہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرے گا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا الی آخر، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے اور جب بیٹھے ہوتے تھے، اور اللہ ان کے دل میں اس قدر اتر گیا تھا، ان کی جانوں کو اللہ سے اس قدر شدید تعلق تھا کہ جب کروٹ بھی لیتے تھے تو اللہ کا نام لبوں پر آ جاتا تھا۔ اس وقت عدالتوں کی بار ایسوسی ایشن اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، ہونٹ کاٹتے ہوئے ہاتھ ملیں گے کہ آج معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ ذلیل اور احمق تو ہم ہی لوگ تھے، کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ اب خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کی کچھ تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشرک عاص بن وائل آیا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اتنی پرانی ہڈی تھی کہ اس نے ہاتھ سے مل کر پھونک مار کر اڑا دیا اور کہا، من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو قیامت کے دن دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قیامت کیسے قائم ہوگی جبکہ یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے کہ میں نے پھونک مار کر اس کو اڑا دیا؟ اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے؟ اس سوال ہی کے اندر حق تعالی شانہ نے دوبارہ پیدائش اور اثبات قیامت کا نقشہ کھڑا کر دیا، یعنی اللہ نے اس سوال سے یہ بتا دیا کہ اے انسان، تیرا یہی نشر اول تیرے نشر ثانی کے لیے نمونہ اور دلیل ہے، جسے ہر وقت تو اپنے اندر دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس مشرک کو جواب دیجئے کہ یہ جو پوچھتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ کیسے پیدا کروں گا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے علم کا سمندر رکھ دیا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جب تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تم ہواؤں میں اڑ جاؤ گے، تمہیں اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے جیسے ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے، اور اگر کبھی پانی میں جنازہ اتار دیا جائے جسے مچھلیاں کھا لیں، تو وہو بکل خلق علیم، وہاں بھی میں اپنی مخلوق کو اپنے دائرہ علم میں رکھتا ہوں، تم میرے احاطہ علم سے باہر نہیں جا سکتے۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا؟ اس کو عرض کرتا ہوں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان غور نہیں کرتا کہ میں نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، باپ کی منی سے پیدا کیا، اور باپ کی منی کہاں تھی، کیسے پیدا ہوئی؟ غذا سے، غذا سے خون بنا، خون سے منی بنی، اور منی سے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، تو یہ غذائیں کہاں تھیں؟ ماں باپ نے زندگی بھر جو غذائیں کھائیں کیا یہ سب ایک جگہ جمع تھیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم دنیا میں جہاں جہاں بکھرے ہوئے تھے، آفاق عالم میں ہمارے اجزائے تخلیقیہ، ترکیبیہ، تعمیریہ، یعنی ہماری پیدائش کے ذرات جہاں جہاں چھپے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ماں باپ تک پہنچایا۔ اگر ہم آسٹریلیا کی گندم میں چھپے تھے تو حکومت پاکستان میں خیال میں آئے گا کہ اس گندم کو منگاؤ، وہ گندم بازار میں آئے گی، ماں باپ اس کو خریدیں گے اور کھائیں گے۔ اگر ہم مدینہ شریف کی کھجوروں میں چھپے تھے تو ہمارے ماں باپ کو اللہ حج نصیب کرے گا، یا کوئی حاجی ان کو وہاں کی کھجور ہدیہ کرے گا، وہ مدینہ پاک کی کھجور کھائیں گے، اس کھجور میں ہمارا جو ذرہ چھپا ہوا تھا وہ ان کے خون میں آئے گا۔ اور اگر ہم کوئٹہ کی بکریوں میں تھے تو کوئٹہ کی بکریاں یہاں آئیں گی، اور اگر ہم گھاس کے ان ذرات میں تھے جو یہ بکریاں پہاڑوں میں چر رہی تھیں تو بکریوں کو حکم ہوگا کہ اس گھاس کو چر لے، مجھے ایک بندے کو پیدا کرنا ہے، اس گھاس میں میرے ایک بندے کا ذرہ تخلیق ہے۔ پھر اس بکری کو اللہ کراچی بھیجے گا، پھر اس کے محلے کا قصائی بکری کو خرید کر لائے گا اور اس کا گوشت ہمارے ماں باپ تک پہنچے گا۔ اسی طرح اگر قندھار کے اناروں میں ہماری پیدائش کا کوئی ذرہ ہے تو انار قندھار سے درآمد ہوگا اور وہ انار شہر کی سبزی منڈی پہنچے گا، پھر اللہ ماں باپ کے دل میں ڈالے گا کہ وہ جا کر اس انار کو کھائیں، اس سے ان کے خون میں وہ ذرہ آ جائے گا۔ اور اگر کشمیر کے سیبوں میں ہمارا کوئی ذرہ چھپا ہے تو کشمیر کے سیب یہاں آئیں گے۔ اگر دریائے سندھ کے جہلم کے پاس کسی مٹی کے ذرے میں ہم چھپے ہوں گے تو دریائے جہلم وہاں سے اپنے ساتھ وہ ذرہ دریائے سندھ میں لائے گا، جہاں سے وہ ذرہ کراچی آ کر اور فلٹر ہو کر ہمارے والدین کے معدے میں داخل ہوگا۔ غرض یہ کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر رکھ دیا ہے، جو ذرہ ہمارا آسٹریلیا کی گندم کی صورت میں چھپا تھا، جو ذرہ ہمارا قندھار و کابل کے اناروں میں چھپا تھا، جو ذرہ کوئٹہ کے پہاڑوں کی گھاس میں چھپا تھا، تو وہ گھاس بکریاں چر کے یہاں آئیں گی۔ اسی طرح مدینہ شریف کی کھجوروں میں ہمارا جو ذرہ تھا، ہمارے والدین یا تو خود جائیں گے یا کوئی حاجی لائے گا اور وہ کھجور ان کو کھلائے گا۔ غرض یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم سارے عالم میں بکھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی سارے عالم کے ذرات کو ہماری پیدائش کے لیے بصورت غذا ہمارے ماں باپ کے خون میں جمع فرمایا، اس کے بعد ان غذاؤں سے خون بنا۔ پھر اللہ نے ان ذرات کو جن سے ہمیں پیدا کرنا تھا حکم دیا کہ تو منی بن جا، پھر منی کو ماں باپ کے پیٹ ماں کے پیٹ میں پہنچایا۔ اس طریقے سے 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں بکھرے ہوئے ہمارے ذرات کو انسان کی شکل میں بنا کر پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا یہ فرمایا کہ اے ظالم مشرک، اے نالائق، تو سمجھتا ہے کہ تو مرنے کے بعد بکھر جائے گا، پھر اللہ تجھے دوبارہ کیسے جمع کرے گا؟ تو سن لے، پہلے بھی تو بکھرا ہوا تھا اقصائے عالم میں، آفاق عالم میں، اطراف عالم میں، اکناف عالم میں، غرض تو سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا، میں نے تجھے جمع کر کے نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں پہنچایا، پھر نطفے سے انسان بنایا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین، پھر تو میرا کیسا دشمن بنا ہوا ہے جبکہ میں نے تجھے پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے گویا اس مشرک کو یہ جواب دیا کہ ایک دفعہ تو سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا تو خدا نے تجھے جمع کر کے ماں کے پیٹ میں رکھا، تو وہ بھی تیری قبر تھا، پھر ماں کے پیٹ کی قبر سے تجھے 9 مہینے بعد نکالا، تو اب جو تو دنیاوی قبرستان میں دفن ہو رہا ہے تو اس قبر سے بھی تجھے میں ہی نکالوں گا اور سارے عالم سے تیرے ذرات کو جمع کر دوں گا۔ اللہ لہذا موت کو یاد کیا کرو، جو آج گناہگار ہے تو موت کی یاد اسے نیک بنا دے گی، موت کی یاد ایسی چیز ہے جو گناہگار مسلمان سے گناہ کی عادت چھڑا دیتی ہے، اگر وہ گاڑا وقت سامنے رہے تو آدمی گناہ کے قریب نہ جائے۔ موت کا دھیان رہے کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو یہ سمجھو کہ شاید میں یہ میری آخری نماز ہے، فجر میں یہ سمجھو کہ شاید ظہر نہ ملے، ظہر کو یہ سمجھو کہ شاید عصر نہ ملے، کیا معلوم کس وقت ویزا ختم ہو جائے۔ نماز اسی وقت نماز ہوتی ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس سے موت کا خیال رہنے لگے گا اور آخرت کی فکر بڑھتی جائے گی۔ اگر کسی کو ہمیشہ کے لیے سعودی عرب جانا ہو تو آج اسے تیاری شروع کر دیتا ہے اور یہاں مسافرانہ زندگی گزارتا ہے، فکر رہتی ہے کہ وہاں بسنے کے لیے کون کون سی باتیں کن کن باتوں سے آسانی ہوگی، تاکہ اس وقت کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری میں مصروف نہ ہونا سخت نادانی کی بات ہے۔ وہ گاڑا وقت جب ساری کائنات سے الگ ہو جاؤ گے، بیوی بچے اعزا اقربا کچھ کام نہ آئیں گے، اس کی فکر نہ ہونا بے وقوفی ہے۔ مکان بھی یہیں رہ جائے گا، بچے بھی کہیں گے کہ یہ مکان ابا ہی نے بنایا تھا، لیکن اب تو لاش سڑ جائے گی، جلدی نکالو، اولاد بھی مجبور ہے، لہذا ان مکانوں سے ابھی سے دل توڑ لو۔ آج جن آنکھوں سے بد نظری کر رہے ہو اور جسے اپنا سمجھ رہے ہو، کل یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اے اللہ، اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا، آپ نے تو ہمیں اپنی یاد میں رونے کے لیے بنایا تھا، اس نے آپ کی دی ہوئی قوت کو لڑکیوں کے دیکھنے میں صرف کیا۔ زبان گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، آپ نے مجھے اپنے ذکر کے لیے بنایا تھا، اور اس نے مجھے غیبت اور لغو گوئی اور نافرمانی اور حسینوں سے چپ چپ باتیں کرنے میں گنوایا۔ یاد رکھو کہ ایک دن تم کو بے زبان ہونا ہے، اس لیے دنیا ہی میں اپنی زبان سے کام لے لو۔ اس دن سے پہلے خوب اللہ اللہ کر لو، جس دن زبان بے زبان ہو جائے گی، منہ میں زبان ہوگی لیکن بے زبان ہوگی، نہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، نہ اللہ کہہ سکتی ہے، نہ ذکر کر سکتی ہے، نہ تلاوت کر سکتی ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اس زبان سے خوب اپنے اللہ کو یاد کر لو، اللہ اللہ کر لو، تلاوت کر لو۔ انشاءاللہ آئندہ اس کو مزید جو باقی ہے وہ پڑھ لیں گے، بہت ہی نافع، بہت ہی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے، اللہ حقیقت کی آنکھیں کھول دے، دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، کما حقہ توفیق نصیب فرما، اور اللہ اپنی محبت سے ہمیں نواز دے، اللہ اپنی محبت سے ہمیں نواز دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے نواز دے، اے اللہ ہمارے قلوب سے تمام غیر اللہ کو نکال دے، تمام غیر کو نکال دے، اللہ تمام غیر کو نکال دے، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو قلوب کو سیراب فرما دے، اللہ ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما دے، نیکیوں کا ذوق و شوق نصیب فرما دے، پاکیزہ حیات اپنی یاد والی حیات نصیب فرما دے، شیطان و نفس کی چالوں والی زندگی سے، گناہوں سے اللہ ہم کو بالکل پاک فرما دے، اللہ پاک ہمارے جائز مقاصد حسنت پامراد فرما دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔